وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے جنگ بدر۔ اس جانب توجہ رہے کہ جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں واقع ہوئی، اور مختلف اقوال ہیں لیکن زیادہ مشہور قول 17 رمضان کا ہے، بعض جگہ 19 رمضان بھی بیان ہوا، اور اسی طرح سے اور اقوال بھی تاریخ کے ادوار سے بیان ہوئے۔ اور تمام سننے والوں کی توجہ اس جانب رہے کہ تاریخ میں ڈیٹ کے حساب سے، یعنی تاریخ کے اعتبار سے مختلف واقعات کے لیے مختلف ڈیٹس یا تاریخیں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح افراد اور تعداد کے اعتبار سے بھی مختلف اقوال یا مختلف نام بیان ہوتے ہیں۔ جنگ بدر کے بارے میں جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ ماہ رمضان 2 ہجری کو واقع ہوئی، اور تاریخ کے اعتبار سے 17 تاریخ زیادہ مشہور ہے۔ جنگ بدر واقع کیوں ہوئی؟ تو اگر آپ وہ جنگ کے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے، یعنی غزوہ ذو اشیرہ، جس قافلے کا پیچھا کیا گیا تھا اس غزوے سے پہلے، وہ قافلہ نکل گیا تھا اور شام پہنچ گیا تھا، اور اس قافلے کی سربراہی تھی ابو سفیان کے ہاتھ میں۔ اب جب ابو سفیان اس قافلے کے ساتھ شام سے پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، لہٰذا آپ نے اپنے اصحاب کو اور ساتھیوں کو جمع کیا اور اس جانب تشویق دلائی۔ اب پھر ہم توجہ دلائیں، کیونکہ قریش بہت زیادہ مسلمانوں کو اذیت دے چکے تھے، اور ابھی بھی کافی مسلمان مکے میں تھے کہ جن کا مال لوٹا جا چکا تھا، جو انتہائی سخت زندگی گزار رہے تھے، اور کچھ مسلمان تقیہ کے عالم میں تھے کہ اسلام کو ظاہر بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ لہٰذا آج جو بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں، تو ہاں تقیہ وہی چیز ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد بعض مسلمان مکے میں رہتے ہوئے کر رہے تھے، تقیہ وہی چیز ہے کہ جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا، تقیہ وہی چیز ہے کہ جو اصحاب کہف نے بادشاہ کے دربار میں کیا۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے باہم مشورہ کیا، اور مشورے میں مختلف رائے سامنے آئیں۔ اب پھر ہم توجہ دلائیں کہ اصل ہدف یہ تھا کہ مسلمانوں کے حالات خراب تھے، اور یہ بالکل عقلاً ایک جائز امر ہے کہ اگر کوئی مال لوٹ لے تو ہم اس سے اپنا مال واپس لیں۔ بس بہت زیادہ زمین و جائیداد بنو ہاشم کی تھی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اسی طرح سے البتہ وہ جائیداد جو حضرت خدیجہ کے ذریعے سے آئی تھی، اسی طرح سے اور مسلمانوں کی جائیدادیں تھیں، اور وہ مسلمان جو وہاں پر رہ رہے تھے ان کا بھی بہت سارا مال یہ کفار ضبط کر چکے تھے۔ اور دوسرا ہدف یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھیں، اور آپ ان کو ڈرانا چاہتے تھے تاکہ یہ جان لیں کہ اب مسلمانوں کو اگر تنگ کیا تو اقتصادی اعتبار سے ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، یہ تھا اصل ہدف۔ لیکن پھر توجہ دلائیں کہ اگر کوئی مال لوٹ لے تو اس سے اپنا مال واپس لینا عقلاً اور شرعاً اور اخلاقاً قطعاً ایک صحیح عمل ہے۔ اور پھر ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ یہ جو تہمت لگائی جاتی ہے بعض غیر مسلموں کی جانب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ مختلف مالی قافلوں پر، یعنی ان قافلوں پر جن میں تجارت ہوتی ہے، تجارتی قافلوں پہ حملے کیے، تو یاد رکھیں کہ عموماً پیچھا کیا اور اگر حملہ بھی کرنا چاہا یا ضبط بھی کرنا چاہا تو فقط قریش کے تجارتی قافلوں کو ضبط کرنا چاہا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا بہت زیادہ مال پہلے ضبط کر چکے تھے، لیکن قریش کے علاوہ کبھی بھی مسلمان کسی بھی قافلے سے متعرض نہیں ہوئے، یعنی کسی بھی قافلے کو تنگ نہیں کیا، کسی بھی قافلے کا پیچھا نہیں کیا۔ بس یہ تہمت کہ مسلمان تجارتی قافلوں پہ حملے کرتے تھے، تو یہ اس حد تک بالکل صحیح ہے کہ ان تجارتی قافلوں پر حملے کیے یا ان کا پیچھا کیا کہ جن کا تعلق قریش سے تھا، اور پھر توجہ دلائیں کہ قریش بہت زیادہ مال مسلمانوں کا ضبط کر چکے تھے اور ان سے مال واپس لینا قطعاً صحیح امر تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے درمیان اس موضوع کو رکھا کہ کیا کیا جائے، تو کچھ اصحاب نے تو منع کیا، مثال کے طور پہ واقدی نے واضح بیان کیا کہ حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اسی چیز کو تقریباً صحیح مسلم میں باب غزوہ بدر میں بیان کیا گیا، انہ حین بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبال ابو سفیان شاور اصحابہ، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے مشاورت کی اپنے اصحاب سے، فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، کہ حضرت ابو بکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو انہوں نے بھی جنگ سے اعراض کیا کہ نہیں جانا ہے، اور حضرت عمر نے بھی اعراض کیا اور کہا کہ جنگ پہ نہیں جانا ہے۔ اسی واقعے کو تاریخ طبری میں بھی اس طرح سے بیان کیا گیا کہ آپ کو اطلاع ملی کہ قریش اپنے قافلے کی مدافعت کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب سے پہلے حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر حمایت و جانساری کا وعدہ کیا، پھر حضرت عمر خطاب نے بھی اسی قسم کی تقریر کی، لیکن صحیح اس مسلم نے بہت زیادہ واضح کر دیا کہ آپ دونوں حضرات نے منع کر دیا، لیکن تاریخ طبری میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے لیے ایک جملہ بنایا گیا کہ آپ نے جانساری کا وعدہ کیا، جبکہ صحیح مسلم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت مقداد کا قول نقل ہوتا ہے کہ مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا، یعنی حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم تو جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ اور آپ کا رب جائے اور جا کے جنگ لڑے، لیکن حضرت مقداد نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ جا کے جنگ لڑیں گے۔ اب اس سے پہلے کیا ہوا، تو اسی کتاب میں یعنی تاریخ طبری میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے مقداد کا ایسا واقعہ دیکھا کہ اگر وہ میرے ساتھ گزرتا تو میں اسے دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور عزیز رکھتا، یہ بڑے جری آدمی تھے۔ یہاں تک بیان ہوا حضرت مقداد کے بارے میں۔ پھر روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ کو غصہ آتا تو دونوں رخسار سرخ ہو جاتے تھے۔ مقداد ایسے ہی موقع پر خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو بشارت ہو، بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیتے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو دیا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ قسم ہے ذات کی کہ جس نے آپ کو برحق نبی مبعوث فرمایا، ہم آپ کے آگے پیچھے دائنے اور بائیں اپنی جانیں لڑا دیں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ اس واقعے میں اگر توجہ دیں تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت مقداد کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں تھے، اور ان کی علامت یہ تھی غصے میں آنے کی کہ ان کو رخسار سرخ ہو جاتے تھے۔ اب اگر صحیح مسلم کی روایت کو دیکھا جائے تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر حضرت عمر نے منع کیا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، پھر یہ جملے حضرت مقداد نے کہے۔ غرض یہ کہ کچھ اصحاب نے جانے کی حامی بھری اور کچھ گئے، لیکن مطمئن نہیں تھے. اور تاریخ میں عموماً حضرت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور حضرت حمزہ کے لیے نظر آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف وہ کرتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے. یعنی عموماً مشورے میں بھی شامل نہیں ہوتے تھے, وہ خاموش رہتے تھے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو اسے خاموشی سے سنتے رہتے تھے. لہذا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنے بھی آپ کے خطبات ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں, کیونکہ آپ نفس رسول اللہ تھے, صرف اور صرف آپ وہ کہتے تھے اور وہ کرتے تھے کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہو. اب یہاں سے لشکر کی تیاری ہوئی, لیکن کسی کو بھی زبردستی کوئی حکم نہیں دیا گیا, اور تقریباً 313 جو مشہور تعداد بیان ہوئی اصحاب بدر کی وہ تھی 313, اور دشمن کی جانب سے 1000 یا 950 کے قریب افراد تھے. لیکن جس وقت یہ قافلہ, یعنی جس وقت یہ فوج مدینہ سے نکلی ہے اور علمدار مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا, تو اس وقت 313 افراد تھے اس مختصر سی فوج میں. لیکن ان کا ہدف وہ قافلہ تھا کہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا. اب بدر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور کچھ افراد کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ. اسی دوران ابو سفیان نے کچھ افراد سے پوچھا کہ کچھ لوگوں کو یہاں تم نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں, دو اونٹ سواروں کو دیکھا تھا کہ وہ اس جگہ سے گزرے تھے, لیکن ایسا نہیں لگتا کہ ان کی کچھ خراب نیت تھی یا وہ ہم پر حملہ کریں. ابو سفیان ایک چالاک آدمی تھا, وہاں آیا اور آنے کے بعد اس نے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھائیں اور ان کو توڑا, ان میں کچھ کھجوریں نکلیں, کھجوروں کی گٹھلیاں نکلیں. اب کیونکہ مختلف علاقوں کی کھجوریں الگ الگ ہوتی تھیں, اور یہ آشنا تھا کہ مکے میں کس قسم کی کھجوریں ہیں یا اونٹوں کو کون سی کھجوریں دی جاتی ہیں, ان کی گٹھلیوں سے آشنا تھا, تو اس نے فوراً کہا کہ یہ جو دو اونٹ یہاں پر تھے کوئی عام اونٹ نہیں تھے, یہ یثرب کے اونٹ تھے. لہٰذا اس نے فوراً اپنے قافلے کو الگ راستے کی جانب موڑا اور سمندر کی جانب سے مکے بڑھا. اور اسی دوران اس نے ایک شخص جس کا نام تھا سمسام بن عمر, اسے روانہ کیا ایک تیز رفتار سواری کے ساتھ اور کہا کہ مکے جاؤ اور وہاں سے فوج طلب کرو. یہ شخص جب مکے میں داخل ہوا تو اپنا لباس اس نے پھاڑا ہوا تھا, اور اونٹ کی ناک پر اس نے ایک ضربت لگائی اور اونٹ کی ناک سے خون بہہ رہا تھا, کان کاٹ دیے, اور اس طرح جا کے مکے میں داخل ہوا اور کہا کہ تمام قریش قبیلوں کو تیار کیا اور کہا کہ اس وقت تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور محمد اور اس کے ساتھی تمہارا مال لوٹ لیں گے, سب کے سب تیار ہو. اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا, اس سے 2 یا 3 دن پہلے حضرت عتیقہ بنت عبد المطلب, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جو مکے میں تھیں, انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر آیا ہے اور وہ ندا کرتا ہے, اور اس کے بعد مکے میں شور ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے اور پہاڑ پر چڑھتا ہے, پہاڑ سے ایک پتھر گرتا ہے کہ جس کی وجہ سے مکے کے تمام گھروں کو نقصان پہنچا ہے. اب یہ خواب ایک تفصیل خواب ہے, اس کا ذکر حضرت عتیقہ نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کیا, اور حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اس خواب کا ذکر عتبہ ابن ربیعہ سے کیا, اور اس سے بعض جگہ بیان ہوا کہ اس سے کہا تھا کہ اسے نقل نہ کرنا, لیکن اس نے آگے جا کے نقل کر دیا, یہاں تک کہ یہ موضوع پھیل گیا. حتیٰ ابو جہل نے حضرت عباس کی توہین بھی کی اور کہا کہ تمہارے گھر میں بھی ایک نبیہ پیدا ہو گئی ہے, تمہارے خاندان میں ایک نبی تو پہلے پیدا ہو چکا تھا. لیکن حضرت عباس نے صبر کیا کہ کیا تعبیر ہوتی ہے خواب کی، اور اسی دوران ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو میں خط لکھوں گا تمام عرب کو اور کہوں گا کہ عربوں میں کوئی خاندان بھی بنو ہاشم سے زیادہ جھوٹا نہیں ہے، اور اس کے مرد بھی جھوٹے ہیں، اس کی خواتین بھی جھوٹی ہیں۔ لیکن ابھی کچھ دو یا تین دن ہی گزرے تو ایک دم سے دیکھنے میں آیا کہ یہی زمزم آیا اور اس نے ندا دینا شروع کی، اور ایک دم سے حالات بدلے، یہاں تک کہ فوج تیار ہوئی اور ایک بڑی فوج کہ جس کی تعداد تقریباً 950 یا 1000 کے درمیان تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں گھوڑے تھے، بڑی تعداد میں تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیر تھے، اور اسی طرح سے بڑی تعداد میں ان کے پاس اونٹ تھے، اونٹوں پہ پانی کی مشقیں تھیں، اسی طرح سے بہت زیادہ ان کے پاس ایکسٹرا اونٹ بھی تھے کہ جو بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ کبھی یہ 9 اونٹ نہر کرتے تھے اور اس کا گوشت آپس میں تقسیم کرتے تھے، اور کبھی 10 اونٹ۔ اسی طرح سے تاریخ میں بیان ہوا کہ ابو سفیان تو اپنا قافلہ لے کے نکل گیا، مکے والے اپنا قافلہ لے کے، یعنی فوجی قافلہ لے کے یہاں پر پہنچے۔ اس دوران مکے والوں نے کچھ افراد کو کنویں کی جانب پانی بھرنے کے لیے بھیجا، اور ان کا کام تھا پانی پلانا۔ ان دو افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے کچھ افراد پکڑ کر لے آئے، اور لانے کے بعد ان پر سختی بھی کی کہ اس سختی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، کیونکہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ تم ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو مکے کے قافلے میں ہیں۔ تو جب وہ کہتے تھے کہ ہم مکے کے قافلے میں ہیں تو یہ لوگ مارتے تھے، اور جب وہ گھبرا کے کہتے تھے کہ ہاں ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں تو یہ خوش ہو جاتے تھے کہ اب ہم ان سے کوئی خبر لیں گے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے تنبیہ کی اور کہا کہ جب یہ سچ کہتے ہیں تو تم انہیں مارتے ہو، اور جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو تم انہیں چھوڑ دیتے ہو اور خوش ہو جاتے ہو۔ غرض یہ کہ آپ نے سوال کیا کہ تم کس قافلے کے ساتھ آئے ہو، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم مکے کے ایک قافلے میں آئے ہیں جو جنگی قافلہ ہے۔ آپ نے سوال کیا کتنے اس میں آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تعداد تو ہمیں معلوم نہیں۔ کہا کہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ کل 9 کیے گئے تھے اور اس کے بعد 10 کیے گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اس کے معنی ہے کہ اس قافلے میں 900 سے 1000 آدمی ہیں۔ اس دوران مزید افراد بھیج بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف افراد سے خبریں لیں، بالآخر یہ یقین ہو گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ جا چکا ہے، اور اس وقت ابو جہل کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر آ چکا ہے۔